بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 132 شروع کرنے جا رہے ہیں. سنت کیا ہے موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 17ویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سنت کیوں اور سنت کیا, دو سوالات کا جواب 16 نشستوں میں ہم نے آپ کی زبانی سنا. آپ کا تصور سنت کیا ہے, سنت کی حقیقت کیا ہے, قرآن کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم جس کے ذریعے سے دین کی ہدایت ہم تک پہنچی, اجماع اور تواتر کی حقیقت, امت کے علماء کا اتفاق رائے, گاندھی صاحب نے بتایا کیا امام شافی کہتے ہیں, ابن حزم کہتے ہیں, اسی طریقے سے امام سرخسی اور شاہ ولی اللہ خان صاحب آپ کی فہرست بھی زیر بحث آئی, اور سارے اصولوں کا اطلاق کر کے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے یہاں ایک پورا کا پورا سنت کا کانکریٹ نظام فکر ہے اور اصول سے فرع تک کنسسٹنسی ہے. سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, ہم اس موضوع پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیے گا. جب سب کچھ اتنا سادہ اتنا واضح ہے تو پھر علماء کا آپ سے آخر اختلاف ہے تو ہے کیا؟
میں اگر یہ کہوں کہ حقیقت کے لحاظ سے کوئی اختلاف ہے تو ہرگز نہیں. یہ ایک لفظ یا ایک اصطلاح کے استعمال کا اختلاف ہے.
اچھا,
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ ملا ہے میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دین کے مستقل بذات احکام جو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں, سنت کا لفظ صرف ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان کے علاوہ اسوہ حسنہ, تفہیم و تبین یا اس نوعیت کی دوسری چیزوں کے اخبار احاد کو ہم انہی ناموں سے یا انہی عنوانات کے تحت پیش کریں گے, ان کے لیے سنت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے.
اچھا,
یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں بعض چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نقل ہوئی ہیں, صحابہ کی طرف سے بھی نقل ہوئی ہیں, ہمارے علماء بھی تفسیر کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص قرآن مجید یا قرآن کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرے تو میں اس کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا کہ قرآن قرآن ہے, اس کا اطلاق یا اس لفظ کا استعمال صرف اس کلام الہی کے لیے ہونا چاہیے, اس کی تفہیم تبیین یا اس کی تفسیر پر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک,
یہ اختلاف ہے بنیادی طور پر. چنانچہ 2009 میں بعض جلیل القدر علماء نے جب اس معاملے میں اپنا اضطراب ظاہر کیا تو میں نے ایک جواب لکھا تھا, وہ جواب میری کتاب مقامات میں شائع ہوا ہے 2009 میں. اس میں میں نے یہی بات تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے, اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے, اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں, مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی, وہی زیر بحث ہے. یعنی وہ احکام و ہدایات جو مستقل بذات بھی ہیں اور ان کی ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے.
ٹھیک,
وہ آپ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. دوسرے, مستقل بذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر, جس طرح سے حضور شرح و وضاحت کرتے ہیں, صحابہ کرتے ہیں, علماء کرتے ہیں, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس طرح کی شرح و وضاحت اخبار احاد میں منتقل ہو جاتی ہے. ان احکام و ہدایات پر, یعنی خواہ وہ احکام و ہدایات قرآن کے ہیں یا سنت کے ہیں یا مستقل بذات ہیں, ان پر عمل کا نمونہ, یہ تین چیزیں ہیں, ان کے بارے میں میں نے لکھا ہے. ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں.
اچھا,
یعنی مستقل بذات احکام و ہدایات کے لیے بھی, اسوہ حسنہ کے لیے بھی, تفہیم و تبیین کے لیے بھی. ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں. میں اسے موضوع نہیں سمجھتا. میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت, پہلی چیز سے مراد مستقل بذات احکام و ہدایات, میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت, دوسری کے لیے تفہیم و تبیین, اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے. اس سے مقصود یہ ہے, یعنی کیوں ایسا کرنا چاہیے, اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے. یعنی جب آپ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان دے دیں گے تو لوگ ان میں فرق نہیں کر سکیں گے, ان کی حیثیت میں فرق نہیں کر سکیں گے, ان کی نوعیت میں فرق نہیں کر سکیں گے, ان کے مرتبے میں فرق نہیں کر سکیں گے. اور ایک چیز جو دین کی اساس ہے اور ایک چیز جس کو ایک عالم بھی 10 برس بعد 20 برس بعد قیامت سے پہلے کسی وقت بیان کر سکتا ہے, دونوں کو ایک جگہ رکھ دیں گے. تو یہ وجہ بیان کر کے اس وقت بھی میں نے یہ بتانے کی صحیح کی تھی کہ اختلاف کیا ہے. اختلاف ایک اصطلاح یا ایک لفظ کے استعمال کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں سنت کا لفظ صرف ان عوامر و نواہی کے لیے استعمال کریں جو مستقل بذات ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں, خواہ وہ آپ کے قول کے ذریعے سے جاری کیے گئے ہوں, فعل کے ذریعے سے جاری کیے گئے ہوں, یا تقریر و تصویب کے ذریعے سے جاری کیے گئے ہوں. باقی چیزوں کے لیے وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. یعنی تفہیم و تبین کے لیے تفہیم و تبین, اسوہ حسنہ کے لیے اسوہ حسنہ. ابھی میں نے عرض کیا کہ میں تو اس لفظ کا استعمال مستقل بذات احکامی کے لیے کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اسی کو واضح کرنے کے لیے وہ 7 اصول میری کتاب میں بیان ہوئے ہیں, ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کی ہم اس سے پہلے شرح کر چکے ہیں. یہ سبب بیان کرنا تھا, یعنی وجہ بیان کرنا تھا کہ کیوں ان چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے علماء کا ایک بڑا گروہ اس سے آگے بڑھ کر صرف تفہیم و تبیین نہیں, صرف اسوہ حسنہ نہیں, بلکہ سیرت و سوانح کے لیے بھی یہی لفظ سنت استعمال کر دیتا ہے.
اچھا,
ان چیزوں کو الگ الگ کرنا یہ ضروری ہے دین کے علم کے لیے بھی, اس کے فہم کے لیے بھی, اور آئندہ کے لیے سنت کی اس غیر معمولی حیثیت کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے قائم رکھنے کے لیے بھی کہ وہ اصل میں قرآن ہی کی طرح ایک ثابت شدہ دینی حقیقت ہے. چنانچہ ہمارے علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں تعلق فرع اور اصلی کا ہے.
اچھا,
یہ سمجھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, وہ لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے ہیں, یعنی مستقل بذات احکام کے لیے بھی سنت, اسوہ حسنہ کے لیے بھی سنت, تفہیم و تبیین کے لیے بھی سنت, اور ان میں سے بعض سیرت و سوانح کے لیے بھی سنت. لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر اس چیز کا احساس کر کے کہ اس سے اصل اور فرع ایک جگہ رکھے جا رہے ہیں, اس کی 2 قسمیں کر دیتے ہیں.
اچھا,
یعنی پھر وہ کیا کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا دین ہمیں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے پہنچا ہے, سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے, سنت کی 2 قسمیں.
اچھا,
یعنی سنت کی 2 قسمیں.
یہ قسمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اسی لیے کہ اصل اور فرع ایک جگہ نہیں رکھی جا سکتی.
اچھا,
یہ دونوں چیزیں یعنی سنت اور اس کے ساتھ یہ چیزیں, ان کو اگر آپ دوسری چیز سمجھ لیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ذریعے سے منتقل بھی نہیں ہوئیں. ان کے منتقل ہونے کے ذرائع بھی الگ ہیں,
ثبوت کا ذریعہ الگ ہے,
اور ان کی نوعیت بھی بالکل الگ ہے.
چنانچہ
دیکھیے, میں ان کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ابن عبد البر ہے, جلیل القدر عالم ہے. ہر وہ شخص جو مسلمانوں کی علمی روایت سے واقف ہے وہ ان کے مرتبے سے بھی واقف ہے. ان کی کتاب ہے جامع و بیان العلم, یہ میں اس سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ اصول علم بیان کر رہے ہیں.
ٹھیک,
دین کا علم یہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا اصول العلم فَالْكِتَابْ وَالسُّنَّةِ, یعنی دین کے علم میں اصول کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ 2 چیزوں کو, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے سنت,
جو آپ نے بات کہی تھی,
جس بات کو ہم زیر بحث لائے ہوئے. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ قِسْمَيْنِ, لیکن سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں. سنت 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے. کتاب کی تو ایک ہی قسم ہے نا, اللہ کی کتاب قرآن مجید 2 قسموں کی نہیں ہے. یعنی ایک وہ قرآن جو میرے اور آپ کے پاس ہے اور ایک کوئی اور قرآن. لیکن سنت کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. احدہما, پہلی قسم کون سی ہے؟ تنقلہ الکافۃ عن الکافۃ, پہلی قسم وہ ہے جس کو مسلمانوں کی پوری جماعت نسلن بعد نسلن پوری جماعت سے نقل کر رہی ہے.
اچھا,
وہی چیز جو ہم نے بیان کی, یعنی صحابہ کرام کی پوری جماعت نے بغیر کسی اختلاف کے اس کو منتقل کیا, اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, اور اس وقت بھی وہ امت کے اجماع سے مل رہی ہے. یہ نقل الکافہ عن الکافہ کی تعبیر کیا ہے, اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے. اب دوسری قسم دیکھیے, وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ السُّنَّةِ, دوسری قسم وہ ہے اخبار الاحاد الثقات الاثبات العدول, یعنی ثقہ ثبت اور عادل لوگوں کے اخبار احاد, دوسری قسم بھی ہے. تو انہوں نے دو قسمیں کر دی. میں اس دوسری قسم کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس سے متعلق سنت کا لفظ موضوع ہی نہیں ہے, جیسے میں نے یہاں عرض کیا. اس سے اصل اور فرع کو ایک جگہ رکھنے کا خلط مبس پیدا ہوتا ہے, چنانچہ اس کے ذیل میں جتنی چیزیں آتی ہیں, یعنی اخبار احاد کے ذریعے سے جو کچھ ملتا ہے, وہ خواہ تفہیم و تبیین ہے, خواہ اسوہ حسنہ ہے, خواہ سیرت و سوانح ہے, ان کو انہی کے ناموں سے اور انہی عنوانات کے تحت پیش کرنا چاہیے. ان کے لیے سنت کا لفظ موضوع نہیں ہے. یہ ہے اختلاف.
اچھا, اختلاف آپ نے واضح کیا اور بڑی دیانتداری سے خود ان کی کتب سے بیان کر دیا کہ جو کچھ غامدی صاحب نے اب تک سنت کے بارے میں کہا ہے علماء اس سے 100% متفق ہیں, لیکن جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں اس سے غامدی صاحب کا اختلاف ہے. اختلاف کی نوعیت آپ نے واضح کی. ہم سب ایک لفظ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ سنت کا لفظ ہے, یہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ بولا جائے. یہی چیز آپ نے اپنی کتاب کے دوسرے اصول میں بھی بیان کی تھی کہ یہ جو سنت کا لفظ ہی اس بات سے ابا کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی چیزیں پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے. یہ جو لفظ ہے, اس لفظ کے بارے میں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جی لفظ کے اندر تو یہ گنجائش ہے. میں آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھتا ہوں, یہ لسان العرب میں ابن منظور کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت کے لغوی معنی طریقے اور حالت کے ہیں, لفظی اعتبار سے کیا یہ امکان تھا کہ اس کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں, خلط مبحث پیدا ہوگی, اس لیے آپ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو الگ کر لیں, یا لفظی اعتبار سے اس طرح آپ کہتے ہیں سنت کا مطلب ہی رستہ ہے, طریقہ ہے, اس میں امکان ہی نہیں پیدا ہوتا.
لفظ کے لحاظ سے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ لفظ کو اس کے دائرے میں رکھ کر استعمال کیا جائے, اور دوسرے یہ کہ لفظ پیدا ہوا, ایک مفہوم میں استعمال ہو رہا تھا, تبسن یا اصطلاحاً ہم نے اس میں وسعت پیدا کر دی. تو دونوں امکانات ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ لفظ کو اٹھائیں اور اٹھا کر اس کے لغوی حدود سے اوپر لے جائیں تو یہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے. بہت سے الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لفظ کو اس کے حدود میں رہنا چاہیے, یہ ضروری ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اصل اور فرع کو ہم ایک عنوان کے تحت رکھیں گے تو دونوں کی حیثیت مشتبہ ہو کے رہ جائے. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. صاحب, دوسرا بنیادی سوال جو اس پورے کی پوری آپ کی پریزنٹیشن پہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کیا ہے, یہ ایک شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ بھائی یہ کچھ قرآن ہے جو کتاب کے اندر ہے. سنت کیا ہے, یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح ہے. جب اصطلاح شریعت کی اور آپ بھی مانتے ہیں کہ پورا کا پورا کانٹینٹ اجماع اور تواتر سے نقل ہوا ہے, تو امت کا اجماع تو اس لفظ کی تعریف میں دوسری جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ تو اس میں سیرت و سوانح, اسوہ حسنہ, تفہیم و تبیین سب کو شامل کرتا ہے. سوال تو یہ پوچھا جا سکتا ہے نا, جی پھر آپ تو خود اس لفظ کی تعریف اور اس اصطلاح کی جو تشریح ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں, اور جو کچھ اجماع سے پوری امت نے لفظ کو سمجھا تھا اور لفظ کی تعریف کی تھی, اصطلاح کو سمجھا تھا, اسی مختلف بات کر رہے ہیں.
یہ بات اس طرح بالکل نہیں ہے. لفظ سنت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں استعمال ہوا ہے, صحابہ کرام کے اقوال میں استعمال ہوا ہے, لفظ طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, لفظ ان احکام کے لیے استعمال ہوا ہے, لفظ اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے, اور سنت اللہ کی تعبیر قرآن میں اس کے لیے آئی ہے. یہ لفظ کا استعمال ہے. یہ احکام و ہدایات جو مستقل بذات ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام دے دیے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے فلاں لفظ استعمال کرنا ہے یا فلاں لفظ استعمال کرنا ہے. علماء نے اس لفظ کا انتخاب کیا.
اچھا,
یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمالات کو سامنے رکھ کر اس لفظ کو اختیار کر لیا گیا. سنت کا لفظ لیا وہیں سے گیا, لیکن اس کو لے کر ایک باقاعدہ اصطلاح بنانا یہ علماء کا کام رہا ہے. علماء نے جب اس کو اصطلاح بنایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو گیا ہے. مختلف علوم و فنون کے ماہرین اس کو بالکل الگ الگ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. میں ان سب کی آراء آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ بات کہ یہ ایک شرعی اصطلاح تھی جس کو میں نے تبدیل کر دیا. شرعی اصطلاح وہ ہوتی ہے جس کو پیغمبر متعین کر دے. یہاں لفظ کا استعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے لیا گیا ہے, اس کو اصطلاح علماء نے بنایا ہے. چنانچہ اس کی تعریف بھی وہی کرتے ہیں. اور جب علماء کسی چیز کی تعریف کریں گے یا اس کے حدود متعین کریں گے تو وہ پیغمبر نہیں ہیں. ان سے میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں, ان سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ تو جان لیجئے کہ کیا وہ سب متفق علیہ ہیں, ایسا نہیں ہے.
اچھا,
میں آپ کے سامنے پہلے الاحکام فی اصول الاحکام سے آمدی کی رائے رکھتا ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس فن میں آمدی کا کیا مقام ہے. وہ سنت کا باب قائم کر کے اس کی تعریف لکھ رہے ہیں. ذرا سنیے, پہلے انہوں نے بیان کیا کہ سنت کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہی بات کہی کہ لغت میں تو عبارت انہوں طریقہ ہے, یعنی طریقے کو سنت کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ اما فی شرع, یعنی شریعت میں, اب اصطلاح بنائی جائے گی نا, شریعت میں اس کا استعمال کس معنی میں ہوتا ہے. کہتے ہیں فقط تتلا کو علا ما کانا من العبادات نافلتم منقولتن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی اس کا اطلاق, کبھی کبھی قد تتلا کو, کبھی کبھی اس کا اطلاق ان عبادتوں پر ہوتا ہے جو نفل عبادتیں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تاکید, ان کا التزام, ان پر معاذبت نقل ہوئی ہے.
تو آپ نے اپنے اصول میں بھی بتائی تھی.
میں نے بھی بتایا تھا آپ. اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے نماز ہے, تو نماز میں جو ہم فرض پڑھتے ہیں یہ سنت کا حکم ہے, یہ سنت ہی سے متعین ہوئے ہیں, لیکن ہم ان کو سنت نہیں کہتے. ان کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان نفلوں کی روایت ہمیں ملی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ہم سنت پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک سنت کا استعمال یہ ہوتا ہے. فقط تتلا کو علا ما کانا من العبادات نافلتم منقولا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی, پہلی بات ہی یہ کہی ہے, کبھی کبھی اس کا اطلاق ان عبادات پر کر دیا جاتا ہے جو نفل عبادتیں ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. پھر کہتے ہیں وقت تتلا کو علا ما صدر عن الرسول من الادلۃ الشرعیۃ مما لیس بمطلوب. اس کا اطلاق, یعنی لفظ سنت کا اطلاق, ان احکام پر کیا جاتا ہے, ان ادلۃ شرعیہ پر کیا جاتا ہے, ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جو شریعت میں دلیل بن سکیں اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں اور وہ قرآن نہیں ہے.
اچھا,
اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک انہوں نے دوسری تعریف کر دی. اس تعریف کو بھی مختلف طریقوں سے اہل علم بیان کرتے ہیں. یہاں میں نے ایک بڑے جلیل القدر عالم نے اس کو کیسے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ذرا اس سے آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ دوسری تعریفیں کیا ہیں یا دوسرے اہل فن اس کو کس کس پہلو سے بیان کرتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے الحدیث والمحدثون سے یہ تعریفیں پڑھ رہا ہوں. لکھتے ہیں فعلماء الاصول, یہ بھی علم اصول کے ماہر تھے, ان کی تعریف میں نے پڑھی. فعلماء الاصول یطلقون لفظ السنۃ علی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ. یعنی اصول کے علماء, پہلی بات ہی سے واضح ہو گیا کہ اس میں مختلف فنون کے علماء کی آراء مختلف ہے. اصول کے علماء سنت کے لفظ کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کرتے ہیں, آپ کے افعال پر کرتے ہیں اور آپ کی تقریرات پر کرتے ہیں. اب یہاں انہوں نے وہ بات نہیں بیان کی کہ ان اقوال یا ان افعال یا ان تقریرات پر کرتے ہیں جن کا تعلق دلیل شرعی بننے والی چیزوں سے. یہ نہیں بیان کیا
جی.
یعنی قول تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی روایت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو پہلے سے عرب میں چلی آ رہی ہو, قول تو اپنے کسی ذاتی معاملے میں بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ تعریف کی, وہ بات نہیں کہی
جی.
اچھا, اس کے بعد ایک مزید بات کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ بعض الاصولیین یطلقوا لفظ السنہ علی ما عمل علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا, آگے بڑھ گئے.
یعنی اس سے آگے بڑھ کر بعض علم اصول کے ماہرین لفظ سنت کا اطلاق صحابہ کے عمل پر بھی کر دیتے ہیں.
عجیب. اچھا
اچھا, مزید سنیے. کہتے ہیں کہ وہ علماء الفقہ یریدون بالسنہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب. اور فقہ کے علماء سنت کا اطلاق اس طریقے پر کرتے ہیں جو دین میں اختیار کیا گیا لیکن نہ وہ فرض چیز تھی نہ واجب تھی.
اچھا
یہ وہی بات ہے
نفل.
ہم اس سے پہلے آمدی کے پڑھ چکے کہ نفل عبادات پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے ہیں. تو فقہ میں اس کے استعمال کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد وہ علماء الواضح والارشاد, یعنی وہ علماء جو واعظ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتوں کی ترغیب دیتے ہیں, ان کا میدان دعوت کا میدان ہوتا ہے. وہ علماء الواضح والارشاد یریدون بالسنت ما قابل البدع, وہ سنت کا لفظ بدعت کے مقابل میں ہر چیز پہ استعمال کر دیتے ہیں. یہ وہ سب دیکھ رہے ہیں آپ
جی.
اچھا چنانچہ اس کی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ فیقال اندہم فلان علی سنۃ, ان کے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی سنت پر عمل پیرا ہے تو کب کہتے ہیں وہ, اذا عمل علی وفق ما عمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کر رہا ہو, سوان کان ذلک مما نص علیہ فی الکتاب العزیز ام لا, اس سے قطع نظر کہ وہ حکم قرآن کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہاں واضح و ارشاد کے موقعوں کے اوپر جب آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح رویہ اختیار کیجئے, صحیح طریقہ اختیار کیجئے, تو کہا جاتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے, بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی اور مفہوم میں استعمال ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں آپ سنیے, وہ علماء الحدیث, حدیث کے علماء, یریدون بالسنۃ, وہ سنت کا لفظ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں, اور اس میں انہوں نے وضاحت کیا, علامہ ذہب الیہ جمہورہم, یعنی سارے علماء حدیث تو نہیں لیکن ان کے جمہور اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں, اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنتے جائیے آپ, و افعالہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کسی قید و شرط کے بغیر, و تقریرات ہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تصویف فرمائی, و صفات الخلقیہ, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات کو بھی لفظ سنت سے تعبیر
نہیں. آپ اتنے خوبصورت تھے, بال بڑے تھے, یہ سب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے, چہرہ ایسا تھا, چلنے کا انداز ایسا تھا, ان کو بھی سنت سے تعبیر کرتے ہیں. والخلقیہ, اور سیرت و کردار کے جو پہلو ہوتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, اس کو بھی سنت سے تعبیر کریں گے. وہ سیرہ, سیرت کے واقعات پر بھی لفظ سنت کا اطلاق کر دیں گے. وہ مغازیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی ہیں ان کے بیان پر بھی سنت کے لفظ کا اطلاق کریں گے. وہ بعض اخبار ہی قبل البعثہ, یہ تو نبوت کا معاملہ ہے, بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بعض باتیں بیان ہوتی ہیں ان پر بھی لفظ سنت کا اطلاق کرتے ہیں.
جی
اچھا, اس کی مثال دی ہے انہوں نے, کہتے ہیں مثلا تحنس ہی فی غار حرا, جیسے کہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جاتے تھے, اس کے بارے میں جب کچھ بیان کیا جائے گا تو اس کو بھی سنت کہہ دیں گے. یعنی اہل حدیث کے ہاں اس لفظ کے استعمال میں یہ توسو ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو الگ رہا, اس طرح کی باتوں پر بھی سنت کا اطلاق کرتے ہیں. وہ مثلا انہ کانا امین لا یقرا ولا یکتب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو یہ انہوں نے چند مثالیں دیا, اور بھی ہیں, میں نے نمایاں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے بعد کون شخص جو علم سے واقف ہے یا علم کی روایت سے واقف ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہاں شریعت کے کسی مفہوم کو بدل ڈالا ہے. علماء کی اصطلاح ہے, علماء نے اس کو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے, مختلف اہل فن اپنے اپنے فن کے لحاظ سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. میں نے بھی اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیا ہے, اس کے دلائل دے دیے ہیں, اور سات اصول متعین کر کے بتا دیے ہیں کہ ان کے حدود میں یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے.
اب سب علماء سے آپ کا سنت کی تعین میں کیا اختلاف ہے, دو اور دو چار کی طرح نقطہ واضح ہوا, اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ اختلاف ہے اس پر غامدی صاحب کا موقف کیا ہے, کیوں وہ سنت کو صرف مستقل بذات دینی عملی حکام تک محدود کرتے ہیں جو اجماع اور تواتر سے امت تک پہنچے ہوں. ہم سب یہ سب کچھ واضح ہونے کے بعد آپ کے اوپر علماء کی جانب سے اب اس تصور سنت پہ جو اشکالات, اعتراضات, تنقیدات پیش کی جاتی ہیں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت پر رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.